امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا ہزار بنا دے
اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم واني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وان اسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب عليهما السلام محمد وعلى محمد. جیسا کہ آپ مومنین نے ہمارے برادر عزیز و بزرگوار کی زبانی سنا کہ عشر ثانی کی یہ جو آخری مجلس ہوتی ہے اس میں گزشتہ تمام مجالس کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اثرات اور نتائج بھی بیان کیے جاتے ہیں. تو جہاں تک ان گزشتہ 8 دنوں میں پڑھی جانے والی مجالس کے خلاصے کا تعلق ہے اور ضمناً اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا نتیجہ لینا چاہیے ان مجالس سے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام عرض کروں گا نتائج بھی. سب سے پہلی بات, بنیادی بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عزاداری ہے کیا, عزاداری کی حقیقت کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزاداری کسی بھی شکل و صورت میں ہو, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا آغاز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کے بعد ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے رہے تو وعلیکم السلام, ہر مناسب موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ان انبیاء کی خدمت میں اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتاتے تھے اور تفصیل سے آپ پر گزرنے والے مصائب کو بیان کرتے تھے اور اس وقت جو نبی بھی سنتا تھا وہ گریا کرتا تھا اور انبیاء کے ساتھ جو ان کے اصحاب ہوتے تھے امتی ہوتے تھے وہ بھی گریا کرتے تھے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جانتے ہیں کہ عزاداری یعنی ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام, اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ذکر کسی بھی شکل و صورت میں ہو عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے مومن کو ثواب بھی ملتا ہے اس ذکر کے سبب سے، چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، اس ذکر کی برکت سے ثواب ملتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ رسول اور امام کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ عبادت ہے، لہذا کیونکہ یہ عبادت ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا جو عبادت والا پہلو ہے وہ باقی رہے۔ شروع سے لے کر آخر تک، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں یا روزہ شروع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو شروع سے لے کر آخر تک ہم متوجہ رہتے ہیں کہ ہم حالت عبادت میں ہیں۔ لہذا جب ہم عزاداری شروع کریں تو آخر تک ہمارے ذہن و دل و دماغ میں یہ نیت رہے، یہ ارادہ رہے، یہ اثرات رہیں کہ میں اس وقت عبادت کی حالت میں ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ لہذا ہر عبادت کے آداب ہوتے ہیں، تو ان آداب کا خیال رکھیں تاکہ یہ عزاداری جو عبادت ہے اس کے فوائد بھی حاصل ہوں اور اس میں کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوں۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ تو شہر علم اور باب علم ہے، تو یقیناً ان سے منسوب جو بھی محفل ہو یا مجلس ہو یا کسی بھی طرح کا ذکر ہو، اس میں علم ہونا چاہیے تاکہ در محمد اور آل محمد پہ آنے والوں کے علم میں، ان کی محافل و مجالس میں بیٹھنے والوں کے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ وہ شہر علم اور باب علم ہے۔ اگر علماء و فقہا اور ہماری جگہ پر وہ ہوتے کہ اصل مقام و مرتبہ یہ انہی کا ہے، یہ ان کی جگہ ہے، اگر وہ ہوتے تو کیا دیتے؟ ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا مسجد نبوی کے منبر سے، جو امام علی علیہ السلام اور بقیہ آپ کی اولادوں آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس منبر و محراب سے جو دیا، ظاہر ہے کہ وہ آج وہ آ جائیں تو اس منبر سے وہی دیں گے، اور وہ سوائے تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا شکریہ جزاک، یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ شہر علم اور باب علم سے منسوب ہیں، لہذا یہاں تعلیم و تربیت اور علم کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے اس محراب و منبر سے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ اچھا، علم کی تعریف کیا ہے؟ العلم نور، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، لیکن کیونکہ نور ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ کسی انسان کی دسترس میں ہو، نور خدا سے منسوب چیز ہے، لہذا اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کی روشنی کو ڈال دیتا ہے۔ لہذا وہ علم جو نور ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نور سے کیونکہ وابستہ ہے اللہ کی مشیت، تو انسان کو چاہیے کہ مشیت خدا کو حاصل کر لے تاکہ یہ علم نور کی شکل و صورت میں اندر داخل ہو اور انسان اندر سے نورانی بن جائے، اور مشیت کا تعلق ہے اللہ کی اطاعت و بندگی سے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں علم دے گا، یعنی خود اللہ تعالی کی ذات ہماری معلم بن جائے گی، وہ سوتے میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، حقیقت علم کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نور، لیکن علم کی ایک اور حقیقت بعنوان نتیجہ، کیا ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس سے نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ علم اصل میں علم کا نتیجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے بصیرت و آگہی. اور پھر یہ بتایا گیا ارشادات رسول جو کتاب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے علم میں اضافہ ہو، مثلا محراب و منبر معصومین علیہ السلام کی برکت سے علم میں اضافہ ہو مگر اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ علم ہوتا ہے عمل کے لیے، عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ہدایت پر ہیں. علم میں اضافہ ہو مگر ہدایت میں اضافہ نہ ہو، تو حضور اکرم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو سوائے اللہ سے دوری کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوا. اس شخص کے نہ علم میں اضافہ ہوا، نہ بصیرت میں اضافہ ہوا، نہ نور میں اضافہ ہوا، نہ ہدایت میں اضافہ ہوا. لہذا علم میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر علم سے اسے ہدایت نہیں مل رہی، رہنمائی نہیں مل رہی، آگے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اسے راستہ نہیں ملا ہے، اسے نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اس کا علم اسے یہ نہیں بتا رہا کہ اب اس نے کرنا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا سے دور ہو گیا. کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، اضافے کے بجائے، بلندی کے بجائے اسے پستی ملی ہے. لہذا علم کا نتیجہ کیا حاصل ہونا چاہیے؟ ہدایت. اور علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے جو رائج طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہے کتاب اور کتاب کا معلم، یعنی علم اور عالم. کیونکہ ایک تو واضح سی بات ہے کہ شکم مادر سے تو کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا ہے اس دنیا میں، ہر انسان نے علم حاصل کرنا ہے، کہ ہر مرد و زن پر علم کا حاصل کرنا واجب اور فرض ہے. اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے لیکن علم حاصل کرنا ہے، واجب ہے، فرض ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے کتاب اور کتاب کا معلم، یہ دو چیزیں ضروری ہیں ہر دور اور ہر زمانے میں. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک جو ہے وہ کتاب ہے قرآن ہمارے درمیان، اور اللہ تعالی کی جانب سے قرآن ناطق بھی ہے. لہذا علم حاصل کرنے کا یہ جو رائج طریقہ ہے، یہ سنت خدا ہے. کتاب بھی دی ہے اور کتاب پڑھانے والا استاد بھی دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو شہر علم اور باب علم سے وابستہ ہیں، کہ آیت اللہ خمینی مرحوم نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد وسیع پیمانے پر پورے ایران میں قابلی تعلیم و تربیت پر زور دیا، اس حد تک کہ آپ کا ایک قول تھا کہ وہ قول در و دیوار اور مختلف چیزوں پر نظر آتا تھا، یہاں تک کہ ماچس کی ڈبیا پر بھی یہ قول لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ما باید ایران را مدرسے کنیم، ہمیں چاہیے کہ پورے ایران کو ایک علمی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں، ایک علمی مرکز میں تبدیل کر دیں، یعنی ایران کو گہوارہ علم ہونا چاہیے. کیونکہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انسان کی سب سے پہلی روحانی غذا کہ جس سے انسان میں انسانیت آتی ہے، انسان میں شرافت آتی ہے اور فرشتوں پر برتری اور کمال حاصل ہوتا ہے، وہ علم ہے. علم انسان کی شناخت ہے، علم انسان کی پہچان ہے، علم سے انسان انسانی معاشرہ بقا کی طرف جاتا ہے، اور علم ہی سے انسان کو دوسرے انسانوں پر اور دوسرے معاشروں پر، یہاں تک کہ دشمن پر بھی غلبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں برتری حاصل ہو, اور اسے ہمیں جو ہے وہ کتاب, تو ہر گھر میں جو ہے وہ ایک چھوٹی لائبریری ہونی چاہیے, ہر گھر میں ایک چھوٹی لائبریری ہونی چاہیے. لیکن کتاب تو کافی نہیں ہے, ہم تو حسبنا کتاب اللہ والے نہیں ہیں. لہذا قرآن ہو, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ یا کوئی سی بھی کتاب ہو, توضیح المسائل جو کہ واجب ہے, ہر گھر میں قرآن اور نہج البلاغہ و صحیفہ سجادیہ کی طرح توضیح المسائل کا ہونا واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. اس لیے کہ جب ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوگا, فرض کریں بڑی مشکلوں سے, آسانی سے نہیں, بڑی مشکلوں سے دوا مل گئی, لیکن اس دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ کس طرح کھانی ہے, کتنی کھانی ہے, کتنی لینی ہے اور کب کب لینی ہے, یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ دوا تو میرے لیے بیکار ہے. لہذا جب وہ طریقہ کیا ہے عبادتوں کا, اس کے لیے جو ہے وہ توضیح المسائل ضروری ہے. لیکن اب وہی ہے کہ کتاب ناکافی ہے, لہذا جو ہے وہ عالم دین کے پاس آنا ہوگا. ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں, متعدد مقامات پر حدیث نبوی کو بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے, یہ سعادت یہاں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے, لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد, لعالم واحد, یہ حضور اکرم فرما سکتے تھے کہ عالم واحد, لا عالم, یہ لام کیوں لے کر آئے زبر والا؟ تو جس طرح حضور اکرم اس سے پہلے والے جملہ کہے بغیر فرما سکتے تھے کہ عالم واحد, نہیں, آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یہ بھی تاکید ہے. تو اسی طرح لام بھی تاکید ہے, یعنی تاکید پر تاکید. تو اتنی تاکیدوں کے بعد آپ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ایک ہی عالم کافی ہے, ابلیس پر بہت سخت ہونے کے لیے. اگر تم چاہتے ہو, تمہارا معاشرہ چاہتا ہے, اگر انسان اور انسانیت چاہتی ہے کہ شیطان جو کہ بہت ہی سخت ہے, تو تم اس سے زیادہ سخت ہو جاؤ اور اس پر حاوی اور غالب ہو جاؤ, تو تمہارے پاس عالم ہونا چاہیے. ایک ہی عالم اشد علی ابلیس, آپ فرما سکتے تھے شدید علی ابلیس, شدید نہیں فرمایا. جیسے ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علامہ اور ایک ہوتا ہے عالم, تو یہ عالم کی جگہ پر ہے اشد. اشد اصل میں تھا اشددو, اعلمو, تو دو ایک جیسے حرف جب جمع ہو جائیں تو ان کو دو کو ایک کر دیتے ہیں اور پھر اوپر جو ہے وہ تشدید لگا دیتے تو وہ ایک ہی تلفظ ہونے لگتا ہے, اشدو. تو ایک ہی عالم شدید ترین اور سخت ترین ہے, علی ابلیس, ابلیس پر, من الف عابدین, ہزار عابدوں کی نسبت. اس موضوع عنوان اور مفہوم کی متعدد احادیث و روایات معصومین علیہم السلام ہے جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ معصومین علیہم السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ہزار عبادت گزار ہوں لیکن اگر ان تمہارے درمیان ایک عالم نہیں ہے تو تم شیطان اور شیطان کی شیطنت کا,
یا شیطانی حکومتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر شیطان, شیطان کی شیطنت, شیطان کی سازشوں, مکر و فریب, ہیلے اور شیطان کے مکر و فریب یا شیطانی حکومتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک عالم ہی کافی ہے. بھئی نظر نہیں آ رہا تمہیں خمینی, تو ایک عالم جو ہے وہ کافی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابلیس سے بچنے کون نہیں چاہتا ہے بچنا. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو چاہے گا کہ شیطان سے بچے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم چاہتے ہیں, علماء کی فضیلت اور علم اور علماء کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے علم پر زیادہ توجہ دو, علماء کی طرف زیادہ توجہ دو. اور مشہور و معروف آ گیا ہے کہ جب ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے حضور اکرم, تو آپ نے دیکھا کہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہے اور ایک جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں. تو آپ چلے گئے تعلیم و تربیت والے گروپ پہ جا کر بیٹھ گئے, کہا کہ عبادت اچھی چیز ہے لیکن میں آیا ہوں اس لیے, میں اس لیے آیا ہوں تعلیم و تربیت دینے کے لیے. لہذا لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد, لہذا علماء کا دامن تھام لیں تاکہ ہم اس دربدری سے, اس ذلت سے, اس پستی سے, اس غلامی سے اور ہر طرح کے جان لیوا مسائل سے نجات حاصل کر سکے. یہ تیسرا نقطہ تھا. چوتھا نقطہ اس سے بالکل متصل ہے, جو نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان آٹھ دنوں میں یہ جو مطالب عرض ہوئے ہیں مقصد کیا ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے, پھر ہمیں کرنا کیا ہے. تو ان مسائل, یہ جو مجالس رہی ہیں اس سے ہم نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ اخذ کر سکتے ہیں انہی تین نکات سے متصل, کہ یہ کہ مثلا ہم ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کو, چاہے وہ عزاداری اور مجالس کی شکل و صورت میں ہو, اسے عبادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. یہ ساری چیزیں, یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہماری ہر چیز با مقصد ہوگی, ایک مقصد کے تحت ہوگی. یعنی جیسے کہ عرض کیا گیا میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یاد رکھو کہ جب قربتن الی اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہو تو یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار تو نے یہ فرمایا ہے کہ نماز ہے برائی اور بدکاریوں سے روکتی ہے, تو میری نماز کو ایسا بنا دے کہ مجھے اپنی نماز سے یہ نتیجہ اور یہ فائدہ حاصل ہو. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں قرآن میں, ایک آیت نماز سے متعلق یہ ہے, اور بھی آیتیں ہیں. اسی طرح روزے سے متعلق بھی عرض کیا گیا تھا کہ تم پر پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو, پرہیزگاری پیدا ہو. پرہیزگاری, پرہیزگار, مددگار, مدد کرنے والا. اور پرہیزگار یعنی پرہیز کرنے والا کس چیز سے؟ گناہوں سے. گناہوں سے پرہیز کرنا ہی جو ہے وہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے, اساس اور بنیاد ہے, بنیاد پڑ جاتی ہے. لہذا طے یہ کرنا ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے. اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم یہ جائیں گے کہ یہ عزاداری ہے کس کی؟ حسین ابن علی کی. حسین کون؟ انسان عظیم, انسان کامل, ایک ملکوتی اور ایک الہی ہستی, یہ اس کی عزاداری ہے. تو بس انسان جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے تمام کام اقدامات بھی عظیم ہوتے ہیں. تو یہ آزاداری یادگار ہے حسین کے قیام کی. تو اب اس یہ قیام جتنا عظیم ہماری نگاہوں میں ہوگا یہ آزاداری بھی اتنی ہی بامقصد اور عظیم ہوگی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتتا جاہلیہ, جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اسے آزاداری کی بھی اتنی ہی معرفت حاصل ہوگی. اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ قربانی, یہ مصائب, یہ ساری قربانیاں اتنی عظیم ہیں کہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے یہ ہیچ ہے. کہ حسین بھی قربان, حسین کی اولاد و اصحاب بھی قربان, اور ناموس و عزت رسالت بھی قربان ہو گئی اس دین کو بچانے کے لیے. لہذا قیام امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں, کیونکہ دین ان کے لیے آیا ہے, دین ان کے لیے آیا ہے. اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو پھر دین کس کے لیے آئے گا؟ اور یہ قبول اسی وقت کریں گے کہ جب یہ یزید کے ہاتھ کو, کلائی کو اور گردن کو مروڑ دیں گے, جب یہ یزید کو منکر سمجھے اور حسین ابن علی کو معروف سمجھے, جب یہ سمجھ لیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے دور میں حسین محور و مرکز دین ہے اور یزید اس وقت محور و مرکز شیطان ہے, یہ مجسم شیطان ہے, یہ مجسم دشمن خدا ہے, یہ مجسم باطل ہے اور میں مجسم حق ہوں. جب تک کہ نانا کی امت کی ذہنیت یہ نہ ہو جائے, انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ جائے, اس وقت تک میں امر بالمعروف اور نہیں منکر یہ بتانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ ہجرت جو کی ہے, یہ جو قیام کیا ہے, یہ اس لیے ہے. اور یہ ہجرت اور یہ قیام اس چیز کا درس دیتا کون ہے؟ اللہ کا دین. لہذا آزاداری کا مقصد بھی دین, علم, معرفت, بصیرت, دین سے وابستگی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی. وعلیکم السلام. یہ جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی, جب ہمیں آزاداری سے یہ روحانی اور معنوی دنیا اور آخرت کے فوائد و ثمرات حاصل ہونے لگیں گے, تو پھر ہماری آزاداری بامقصد آزاداری ہوگی. اور جب آزاداری بامقصد ہو جائے گی اور آزاداری تمام عبادتوں کی روح ہے, تو پھر ہماری ہر عبادت بامقصد ہو جائے گی. جب ہماری ہر عبادت بامقصد ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے تمام جن اور انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے خلق کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہر انسان کی زندگی بامقصد ہونی چاہیے, ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ زندگیوں کو بامقصد بنانے ہی کے لیے تو 124,000 انبیاء اور قیامت تک کے لیے سلسلہ امامت و ولایت رکھا ہے. لیکن مقصد پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ان سے حقیقی وابستگی ہوگی, کیونکہ مقصد یہی بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ جب بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. لہذا ہمیں پتہ چلے اس لیے ان سے وابستہ ہونا ہے, ان کے پاس جانا ہے, ان کا قرب حاصل کرنا ہے. لہذا جب عزاداری با مقصد ہوگی تو پھر رسم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ یہ متعدد مرتبہ, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, متعدد مرتبہ یہ دیکھا گیا, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بلایا گیا تھا اتنے بجے, لیکن اب وہ مومنین کا انتظار کرتے کرتے یا نوح خان عمر سے خان کا انتظار کرتے کرتے اب اہل سنت کی اذانوں میں 15 منٹ رہ گئے ہیں. تو اب بھی جناب حدیث قصا بھی ہوگی, مرثیہ بھی پڑھا جائے گا, سلام بھی پڑھا جائے گا, آجا بھانجے تو بھی پڑھ لے, بھتیجے تو بھی پڑھ لے, وہ تیرے ماموں اور چچا کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی. وہ ہو گئی مغرب, یہ میں اپنے اوپر جو بیتی ہے وہ بتا رہا ہوں. مغرب ہو گئی, ہماری اذانیں ہو گئی, وہ مولانا اب تو ٹائم نہیں رہا ہے, وہ فنا صاحب کو بھی ہم نے نوحے کے لیے بلایا تھا, اسے کس لیے بلایا تھا؟ یہ ہے کس کا لباس؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن لباس جس چیز جس سبب سے پہنے اس کی تو کوئی حیثیت ہے. یعنی آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد مولانا سے یہ جملہ کہنا پڑے گا, یہی کہنا پڑے گا, اور کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں مولانا وہ مغربین کے بعد آپ کے پاس وقت ہے. اب یہ بھی ہے, وہ لانے والا نوجوان تھا, وہ تو کیونکہ تنظیم سے وابستہ تھا لہذا تربیت شدہ تھا, وہ پیچ و خم کھا رہا تھا, وہ ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا کر لے کر جا رہا تھا, جوتیوں کی جگہ تک پہنچا تو مجھے شرمندگی ہوئی. میں آیا تھا جناب سید علیہ السلام کو ان کے لال کا پرسا دینے کے لیے, میں کیسے چلا جاؤں؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اتفاق کی بات ہے کہ مغربین کے بعد نہیں ہے میری کوئی وعدہ نہیں ہے, لہٰذا میں ٹھیک ہے مغربین کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں. وعلیکم السلام. یہ رسم و رواج. اور بھی آپ دوسری چیزیں لے لیجئے, مثال کے طور پہ شہید کی جو قوم ہے وہ قوم کی, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, ٹھیک. اب شہید جو ہمیں حیات اور زندگی دے گا وہ رنگین ہوگی یا سادہ ہوگی؟ سادہ ہوگی نا, انہوں نے تو سادگی کا درس دیا نا. اب دیکھیے ہماری مجالس میں کتنی رنگینیاں ہوتی ہیں, ہر طرح کے رنگ ہوتے ہیں, ہر رنگ ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے علم کتنا سادہ ہونا چاہیے. علم ایک تبرک ہے, علم ایک نشانی ہے, ایک یادگار ہے. وہ جب علم پر نظر پڑتی ہے تو وہ پھول اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, رنگین کپڑے, رنگین پھول والے کپڑے اتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, نگاہیں پڑتی ہیں انہی میں الجھ کے رہ جاتی ہیں. نہ کربلا والوں کی یاد آتی ہے, نہ جذبہ شہادت تلواروں کو دیکھ کر ابھرتا ہے. ہر طرح مثال کے طور پہ زلجنہ ہے, جیسے کہ آپ کی خدمت میں حقیر نے کتاب دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں زلجنہ کی آمد اور زلجنہ کا وجود بھی ایک بامقصد ہونا چاہیے. علم کے اوپر میں نے پڑھا کہ علم ہے کس چیز کی علامت؟ علم ہے, علم کا کام ہے میدان جنگ میں ہونا, تو علم بھی جو ایک مقصد کے تحت ہے نا, تو اب زلجنہ کا بھی ایک مقصد ہے. دیکھیں ایک منظر, ہم نے منظر کشی کرنی ہے نا, تو اب زلجنہ اس حالت و کیفیت و حیات میں آئے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف لے جائے کہ یہ گھوڑا ہے بے زین کے, کوچے کٹی ہوئی تھی, زین گری ہوئی تھی, ڈھلکی ہوئی تھی, اور وہ نوحہ پڑھ رہا تھا, بتا رہا تھا کہ بس اب جو میں آیا ہوں تو سواری آ گئی ہے مگر سوار نہیں آیا ہے. دیکھیں ہم لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو سفید ہو یا سیاہ ہو یہ سادہ ہوتا ہے نا. پھر یہ چھوٹی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. اب اگر ادھر چلے جائیں تو اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جن میں حلیم اور بریانیوں کا بھی تذکرہ ہوگا. عسکری مسجد میں اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ کتنی ہی مجالس ایسے دیکھیں کہ مومنین کے آپ میری تائید کریں گے جہاں میں جاتا ہوں ہر مومن یہ تائید کرتا ہے کہ ہاں مولانا ایسا ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ واقعا شادی بیاہ کے ہم جو ہے وہ دعوت میں آئے ہیں. ظلم ہے واقعا شہداء کربلا کے ساتھ، اسیران کربلا کے ساتھ، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اور ان قربانیوں کے ساتھ، بے سر لاشوں کے جو جنازے تھے ان کے ساتھ مذاق ہے، توہین ہے ان کی، مزے مزے کے کھانے. عصر عاشور فاقہ ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ صلاۃ تو دے دو. یہ حال ہے. سب وہ جو رسم و رواج والی ذہنیت ہے، اب اس میں روحانیت نہیں رہی، اس میں معنویت نہیں رہی، اس آزاداری میں درس زندگی نہیں ہے، درس غیرت نہیں ہے، درس شجاعت نہیں ہے. یا الہی. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بہترین عالم دین، سرزمین امروہہ کے چشم و چراغ مولانا سید علی عمران نقوی. بہرحال آغا شکر گزار ہوں، لیکن دعا یہ کرتے رہیے گا کہ میں اطمینان و سکون سے پڑھتا رہوں. مولانا علی عمران بھی اسی وجہ سے نہیں آئے تھے کاظمی صاحب. تو بہرحال مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی خواہش صرف اور صرف جو ہے وہ مکتب تشیع کی خدمت ہے اور قوم کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس پاک و پاکیزہ نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے تمام علماء حقہ کی، تمام ذاکرین، خطباء، علامہ حضرات، شعراء، ادباء، مرثیہ خواں، نوحہ خواں، ماتمدار، عزادار، جملہ تمام مومن المومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، اس ملک اور اس ملک کا ہر وہ شہر اور وہ گلی اور وہ گھر کہ جس میں آزاداری ہوتی ہے، ان تمام کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے تین مرتبہ صلوات بھیج دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرج محمد. اسی طرح وقت کی پابندی کے حوالے سے بھی، بس شاید یہ آخری میں مطلب عرض کر رہا ہوں، میں نے یہاں دیکھا اور صرف گنی چنی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جو ٹائم ہے وہ اس کے اوپر شروع کر دینا ہے، جو مطلب جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر ہمیں بٹھا دیا گیا، ہم نے شروع کر دیا، اور جو جس کو جیسی جیسی سہولت اور فرصت ملتی رہی وہ اپنے وقت پر آتے رہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک ہی شہر کراچی ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک ٹائم ہے اس کی پابندی سے شروع کر دیا جائے تاکہ ہر ایک جو ہے وہ آتا رہے اور جو اختتام کا جو وقت ہے اس کے اوپر وہ ختم ہو جائے. بہرحال اس چیپٹر کو جو ہے وہ ہم یہیں بند کر دیتے ہیں، وگرنہ یہ بہت ایک طویل جو ہے وہ داستان ہو جائے گی. اب جو ہے وہ ہم اس طرف آتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جو سرنامہ کلام قرار دیا ہم نے پہلے دن سے، وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ایک آدھ مرتبہ میں نے ترجمہ بھی کیا کہ میں مدینے سے تفریح کے لیے ظلم و ستم اور بغاوت، فتن و فساد اور شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ معاشرے کا مزاج ایسا ہے، تہمتیں لگائی جاتی رہی ہیں خاندان رسالت پر، لہذا سید الشہداء نواس رسول کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں میرے نانا کی امت ہے, یہ امت میرے نانا کی ہے, یعنی جو پوری اسلامی سلطنت میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا رشتہ, ان کا تعلق, ان کی نسبت میرے نانا سے ہے, میرے نانا سے ہے, اور وہ نانا میرے ہیں, لہذا یہ امت بھی میری ہے. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو میرے مقابلے میں جو یزید آیا ہے یہ اس امت کو فاسد کر رہا ہے. جو فاسد ہوتا ہے اسے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, فساد پھیلا رہا ہے وہ, اصلاح کرنی ہے میں نے. اور میں اصلاح کس طرح کروں گا؟ کیونکہ اصلاح کرنی ہے, جنگ نہیں ہے. جو چند دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, وضاحت بھی کرتا رہا, جنگ نہیں ہے. اور خود میدان کربلا کا آغاز و اختتام بھی جائے وہ یہ بتاتا رہا. یہ ایک اصلاح معاشرہ, اصلاح امت کی ایک تحریک ہے, اور یہ ایسی تحریک ہے کہ کیونکہ امت مر چکی تھی, سو نہیں رہی تھی, وہ نیند نہیں آ رہی تھی, اونگ نہیں آ رہی تھی, مر چکی تھی, لہذا جس طرح کے ایک انسان مر جائے تو سوائے معجزے کے, اور معجزہ ہوتا ہے بہت ہی کم, یعنی اس میں بہت دیر لگتی ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ نانا کی امت جو کہ مر چکی ہے, اب خون کے چھینٹے دینے ہیں تو یہ ابھی زندہ نہیں ہوگی, ہمارے بعد ایک طویل عرصہ گزرے گا. یہ اتنی مردہ ہے کہ غیبت جیسا امتحان آ جائے گا, غیبت صغرا بھی گزر جائے گی تب بھی یہ زندہ نہیں ہوگی. ان کی زندگی کی علامت اور نشانی یہی ہوگی کہ یہ پیاسے کی طرح جب تک کہ خود کنویں کے پاس نہیں آئیں گے, جب تک کہ یہ خود ظلم و ستم سے عاجز اور تنگ نہیں ہوں گے, اس وقت تک جو ہے یہ زندہ قوم نہیں کہلائے گی. کیونکہ اگر زندہ ہو چکی ہوتی تو پھر امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ یزید کی جگہ پر ہونے چاہیے, امام باقر علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی آئمہ کی مظلومیت, آئمہ کی تنہائی, آئمہ کی غربت, اور حکمرانوں کے زندانوں میں جانا, یہ سب چیزیں رہی. تو امامت چلتی رہی مگر ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ. تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اب آخری امام آ گئے ہیں تو ہماری بے حسی, ہماری بزدلی, ہم جو بے منظم ہو چکے تھے, غیر منظم ہو چکے تھے, ہم جو مر چکے تھے, یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. اگر محسوس نہیں کیا تو غیبت کبریٰ کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اگر غیبت ہونی تھی تو ڈائریکٹ کبریٰ ہی ہو جاتی, لیکن نہیں, غیبت صغریٰ بھی اپنی جگہ پر ایک امتحان تھا, لیکن غیبت صغریٰ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس میں بھی رحمت الہی ہے کہ بتا دیا کہ جس طریقے سے غیبت صغریٰ میں اپنے امام سے بالواسطہ, بلا واسطہ نہیں, بالواسطہ وابستہ رہے, اسی طرح غیبت کبریٰ میں یہ مجتہدین اور فقہا ہوں گے جو ہمارے اور تمہارے درمیان پل کا کام دیں گے. یہ ان سے وابستہ رہنا, لہذا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم مردہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ رہبر جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا ہے, جنگ نہیں کرتا ہے, پہلے قوم کو زندہ کرتا ہے. جب قوم زندہ ہوگی تو چوتھے امام سے لے کر بارہویں امام تک جو قیام کا انتظار کر رہے تھے, جنگ کا اور انتقام کا انتظار کر رہے تھے, جب یہ زندہ ہوگی تو پھر انتقام لیا جائے گا. صلوات بھی دیجئے محمد. اللہ محمد و آل محمد. البتہ ہر کام سے پہلے کچھ تمہیدی امور انجام دیے جاتے ہیں. نماز سے پہلے طہارت ہے، چاہے وہ غسل کی صورت میں ہو، وضو کی صورت میں ہو، یا تیمم کی صورت میں ہو. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تیمم نہیں بھی ہو سکتا تو آپ نماز قضا نہیں کر سکتے. نماز پڑھ لیں، پھر جب جس طرح کی طہارت میں وہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں پھر پڑھ لیں آپ. روزہ ہے، روزہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کچھ کھانا ہے تاکہ روزہ رکھنے کی قوت و طاقت ہو. کوئی بھی کام ہو، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانے سے پہلے سفر کے اقدامات آپ نے کرنے ہیں، سفر کی تیاری کرنی ہے. تو جس طریقے سے غیبت کبری سے پہلے غیبت صغری کر کے کبری کی تیاری کروائی گئی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی کم ظرف بنے ہوئے ہیں. تو اب اس جہاد اور قیام سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری ملت ایران کر چکی، جیسے کہ ان چند دنوں میں عرض کیا جاتا رہا. ملت ایران کے امام کا ساتھ نہیں دے گی، یہ قوم ساتھ نہیں دے گی تو پھر کون ساتھ دے گا؟ ان کی تیاری مکمل ہے، پوری ہو چکی ہے، اب یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. کوئی مبالغہ تو نہیں ہے، کوئی غلو تو نہیں ہے نا، یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. اور اس درخت کا پھل حزب اللہ کی شکل و صورت میں ہے، اور بالکل وہی جو بر صغیر میں شیعہ حکومتیں قائم ہوتی رہیں کہ اس میں جو ہے غیر مذاہب بھی امن و امان سے رہے اور آزاداری میں شرکت کرتے تھے، حزب اللہ کا نظام بھی وہی نظام اہل بیت علیہم السلام ہے کہ اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. امر بالمعروف اور نہی منکر کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں کہ شاید ایک دن اشارہ کیا تھا کہ مومنین و مومنات کی علامت اور پہچان ہی یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور منافق مرد اور عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اب مومن اور منافق یہ پہچان ہو گئی. اسی طرح وسائل الشیعہ مستدرک الوسائل، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے دو روایتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ویل والا ہے. ویل ہو اس قوم کے لیے جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے دیندار نہیں بنتی. یعنی ہمارے امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دیندار بننا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرو، گھروں سے لے کر پورے معاشرے میں یہ نظام نافذ ہوگا تو دین آئے گا اور دیندار بنیں گے. دین کا ستون بننا تو پھر دور کی بات ہے. اس دن روایت عرض کی تھی نا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، ہمارے شیعہ دین کا ستون ہے. تو وہ تو پھر بہت بات کی بات ہے، پہلے تو دیندار بننا ہے. دیندار ہوں گے تو دین کا ستون بنیں گے. اور پھر جو ہے وہ دوسری روایت کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بئس القوم قوم یعیبون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، سب سے بری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عیب سمجھے. والدین بتا رہے ہیں، کوئی بزرگ بتا رہا ہے، کوئی بڑا بتا رہا ہے، کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ بتا رہا ہو، ایک عالم بتا رہا ہے، منبر رسول اور محراب سے امر بالمعروف نہی منکر تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، آپ کو حق بتایا جا رہا ہے، دین بتایا جا رہا ہے، آپ برا مان رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی منکر کو برا سمجھے. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بری قوم نہ بنیں، اچھی قوم بنے تو ہمیں جو ہے وہ پورے معاشرے میں گھر سے لے کر جائے گھر کے باہر تک ایک نظام و سسٹم بنانا پڑے گا. اب آپ بتائیے یہ نظام و سسٹم ضیاء الحق کی حکومت بنائے گی, پرویز مشرف کی بنائے گی, یا بے نظیر, یا سردار زرداری, یا صدام, یا آل سعود؟ بھی یہ جو کوئی بھی اگر حکومت نہیں ہوگی تو جنگل ہوگا نا. حکومت ہوتی یہی ہے کہ ہر حکومت کو کوئی نظام اور سسٹم ہوتا ہے. جو بھی حاکم ہوتا ہے ہر حاکم کا اپنا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے. حاکم آتا ہی اس لیے ہے کہ کوئی دستور, کوئی آئین, کوئی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ حق اور کچھ باطل, کچھ صحیح کچھ غلط, بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, کچھ تو دینا ہے کہ ہمارا یہ نظام حکومت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, دین کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, اللہ تعالی کی ذات جل جلالہ بھی راضی ہوا, خوش ہوا. تو اب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈال دی اور پھر اس حکومت پر شب خون مار دیا گیا. تو اب اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی, سارا نظام بتایا آپ نے, اور پھر تین خلافتوں کے بعد ظاہری چوتھی خلافت جب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی ہے, تو آپ نے جو ہے وہ نظام حکومت نافذ کیا, اسلامی حکومت نافذ کی. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بر صغیر میں جو واجد علی شاہ مرحوم نے جو شیعہ حکومت قائم کی, تو انہوں نے امجد علی شاہ نے اس شیعہ اسٹیٹ کو مکمل اسلامی حکومت میں تبدیل کیا. جتنے بھی اسلامی حکومت کے جو سسٹم ہوتے ہیں شعبے, ان تمام کو بنایا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کا نظام ہے, وہ اپنا نظام نافذ کرے گا, وہ اپنے قوانین نافذ کرے گا. جس کا جو دین ہے, جو مذہب ہے, جو دستور ہے, وہ نافذ کرے گا. تو اسلام کا کوئی دستور نہیں ہے, اسلام کا کوئی آئین نہیں ہے, قرآن تو ہے ہی آئین اور دستور, تب اس کو کون نافذ کرے گا؟ جو بھی قرآن اور دین کا علم رکھتا ہوگا. بھائی علم تو ختم نہیں ہوا نا, یا علم بھی ختم ہو گیا؟ علم تو ختم نہیں ہوا نا. اگر علم ختم ہونا تو پھر تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیوں رکھا؟ لہذا جو ہے وہ یہ جو ولایت فقیہ کے حوالے سے پیچیدگی ہے, بس ایک بہت مختصر سی بات جو ہے وہ عرض کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. چند جملے میں کہہ چکا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا ایک نظام اور سسٹم ہے, جو آیا اس نے نافذ کیا. تو اسلام جو کہ قرآن ہے, قرآن اور اسلام ہے, یہ دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک آئین, ایک دستور زندگی, ایک نظام زندگی. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن نافذ ہو, دین نافذ ہو, تو یہ کون کرے گا؟ ہم یہ مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ ظاہر ان دنیاوی حکمرانوں سے تو نہیں کر سکتے. لہذا جو ہے وہ ہم ایک صالح حکومت کا انتظار کرتے ہیں. تو آیت اللہ خمینی نے جو ایک اسلامی حکومت قائم کی, آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں, ہے تو اسلام کا نظام نا. تو اب اسلام کے نظام کو جو جاری کرے گا, یعنی ضیاء الحق جو کرنا چاہے, آل سعود نے اپنا نظام رکھا ہے, ہر ایک نے اپنا نظام رکھا ہے, وہ کریں. لیکن اسلام جو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور امام زمانہ نے نائبین رکھے, مجتہدین بنائے, فقہا بنائے, کہا یہ تمہارے اوپر حجت ہے, ان کو کچھ نہیں دیا, کہا کہ بس جو ہے وہ درس و تدریس کرو اور حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہو, شیطان کی ہو, کسی کی بھی ہو, آپ اس میں مداخلت نہیں کریں, بس درس دیں, تسبیح پڑھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں اور بس کچھ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر, وہ سوچ, وہ رائے اور یہ نظریہ کہاں گیا کہ اسلام تو آیا ہے, دین تو آیا ہے قیامت تک کے لیے. بھئی امام پردے غائب میں گئے ہیں, قرآن تو پردے غائب میں نہیں گیا. وہ نظام, وہ سسٹم, وہ نظام زندگی اور وہ حکومت کرنے کا جو آئین و دستور ہے وہ تو پردے غائب میں نہیں گیا ہے. لہذا ہم کیا اس بات پر راضی رہیں کہ ہمارے بیٹے, ہمیں جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں چاہیے, وہ تو امام آئیں گے تب نافذ کریں گے. تو پھر مت ڈالیے شیعہ اسکولوں میں. یہ تو ایک چھوٹی سی آرزو اور خواہش ہے جو ہماری پوری ہوئی, تو کیا شیعہ اسکول سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کر سکتے؟ ہم کالج بنائیں گے, ہم یونیورسٹی بنائیں گے, پھر ہم اپنا آغا خان کے تعلیمی بورڈ کی طرف ہم کیوں جائیں؟ وہ بھی جو ہے وہ شیطان کے اعلی کار ایک مکتب ہے. ہم اپنا تعلیمی سسٹم کیوں نہ بنائیں؟ آپ اس دائرے کو بڑھائیں گے اگر آپ کا ظرف, اگر آپ کی سوچ, آپ کا شعور, سوچنے کا معیار جتنا بلند ہوگا تو یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, بس یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اسلامی حکومت تک آ جائے گا. جیسے کہ بر صغیر میں ہمارے شیعہ حکمرانوں نے حکومت بنائی, شیعہ نظام نافذ کیا وہاں پر. اب آپ جو وہاں حکومت کر رہا ہوگا, چاہے وہ صدر ہو یا ایک عالم دین ہو, اس کو کوئی تو نام دیں گے. وہ نام اس وقت, ہم اس وقت نام دیں گے جب کوئی نام نہ ہو. مکتب اہل بیت میں ایک نام ملتا ہے, ولی فقی, بس. اب آپ جو ہے وہ صدر کی جگہ پر لگا دیجئے, وزیر اعظم کی جگہ پر لگا دیجئے, بادشاہ کی جگہ پر لے آئیے, نام میں مت الجھیے خدا کے لیے. یہ بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے, پردوں میں سے ایک پردہ ہے. اب جیسے صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر خارجہ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, حاکم وقت ہوتا ہے, کوئی بہت اعلی شخصیت ہوتی ہے, جیسے جو لندن کے جو ہے وہ صدر وغیرہ الگ ہوتے ہیں, لیکن بادشاہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اور ولی فقیہ ہے کہ کیونکہ وہ ذمہ دار ہے, امام کا نائب ہے, اس سے غلطی سرزد ہونے کا امکان کم ہے. معصوم تو وہ بھی نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے امکان کم ہے. غلطیاں ہوئی بھی ہیں, ہو جاتی ہیں, کیونکہ معصوم نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ امکان ہے اور دل میں یہ ہو کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, تو پھر تو ہم نے دل سے معصوم مان لیا نا, تو یہ تو ہو گئی بدعت, یہ تو ہو گیا شرک, کیونکہ عصمت تو صرف ادھر ہی ہے. لہذا جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے حوالے سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قول. آپ فرماتے ہیں, الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا. کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا, کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ ترونا رؤیہ سے ہے, رؤیت ہلال کمیٹی. الا ترونا, کیا تم دیکھ نہیں رہے آنکھوں سے, ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہو, جو دیکھنے والی چیز ہے وہ نہیں دیکھ رہے, تو پھر مجھ میں اور ایک غیر مسلم میں یا حیوان میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ آنکھیں تھوڑی دی ہیں, دل کی بھی تو آنکھیں دی ہیں نا. جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذیل میں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چار آنکھیں دی ہیں, ہر انسان کو, مگر جو ہماری امامت و ولایت کے منکر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی آنکھوں کو بند کر دیا. اب وہ جس طرح یہاں دل کی آنکھوں سے یہاں کے نور کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، قیامت میں بھی اندھے رہیں گے، یعنی انہیں نور نظر نہیں آئے گا. یہی اندھیرا انہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گا، ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں گرا دے گا. لہذا یہ چیزیں امام فرما رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، باطل کو کوئی للکارنے والا نہیں ہے؟ پھر ایک مقام پر اپنے نانا کی حدیث سنائی کہ میرے نانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان بھی ایسے حاکم وقت کو دیکھے. اب پاکستان میں کتنے حکمران گزرے ہیں، ہم سب نے دیکھا، ہمارے آبا اجداد نے بھی دیکھا، کس طرح دیکھا، کیا کر گئے اور انہیں کیا جواب دینا پڑے گا، حدیث سن لیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں بھی سڑکوں پر آنا چاہیے تھا، ہمیں بھی آنا چاہیے. وگرنہ اگر اتنا علم ہے تو اس حدیث کا انکار کر دیجئے کہ من را سلطانا جائرا، جو انسان بھی فاسق و فاجر اور ظالم حکمران کو دیکھے کہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہو. اب پاکستان میں کتنے ہی احکامات ایسے ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اگر یہ نہ ہوتا تو معاشرے میں گناہ کیوں ہوتے، آلودگیاں کیوں ہوتی، یہ مسائل کیوں نہ ہوتے؟ مثلا مہنگائی حرام ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ ہے. گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ہے. بے گناہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے اور حاکم جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، چودھری افتخار آرام سے بیٹھا ہوا ہے، عدالت، پولیس، رینجر سب آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. قتل ہمارے ہوتے ہیں شب خون مان کر، چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ہمارے معصوم نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے کر جاتے ہیں. لعنت ہے ایسے نظام پر اور ایسے سسٹم پر، زندگی سے ایسی لعنت ہے. یہ عزت والی زندگی نہیں ہے، یہ ذلیلوں والی اور غلاموں والی زندگی ہے. کہ امام فرمانے کہ جو ایسا دیکھے اور بیت المال کو قبضہ کر لے اور اپنے لوگوں کو دے، بیت المال میں جو ہے وہ علاج معالجے کی بھی سہولتیں آتی ہیں، تعلیم و تربیت کی بھی سہولتیں آتی ہیں اور بہت ساری سہولتیں. مثلا میں سکھر گیا، آج تک جو ہے وہی نظام نالیوں والا، پورا سکھر جو ہے وہ پورے سکھر کی فضا میں اور گھروں میں جو ہے وہ نالیوں کی بدبو آ رہی ہے، سیوریج سسٹم ہے ہی نہیں. مطلب یہ ایک ظاہری ایک گندگی ہے، ایک نااہلی ہے، ایک خیانت ہے اور حرام خوری ہے، شکم پوری ہے جو نظر آ رہی ہے. اور نہج البلاغہ میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا علی، کہ اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو خمینی نے کیا کیا، حسن رسول اللہ نے کیا کیا ہے، عارف حسین حسینی نے کیا کیا، اور جو ہمارے دوسرے علماء کاوشے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا آپ کہیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیت المقدس کی ریلی میں آپ کو آنا پڑے گا، کہیں پہ بھی احتجاج ہو پوری قوم کو نکلنا پڑے گا. من را سلطانا، اب فرماتے ہیں کہ نانا نے فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، اپنے عمل سے مخالفت نہیں کرے گا ایسے حاکم وقت کی، یا اگر عمل سے نہیں کر سکتا ہو، کون نہیں کر سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتا ہے وہ زبان سے بھی اگر نہ کرے، زبان سے بھی اگر نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس ظالم حکمران کے ساتھ ان خاموش رہنے اس خاموش رہنے والوں کو بھی جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گا. آسان کام تھوڑی ہے حسن و حسین کی جنت میں جانا. خدا مجھے معاف کرے لیکن امر بالمعروف اور نہی منکر کے حوالے سے کر رہا ہوں. خدا کرے کہ یہ اس پر میں بھی ہمیشہ عمل کرتا رہوں، میری آل و اولاد بھی، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ جملہ صرف طنز کرنے کے لیے نہیں ہے کسی غیر مذہب پر جو مذہب اہل بیت پر نہ ہو، یہ خود پہلے ہمارے لیے ہے، آئینہ ہے، پھر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد والے. نعرہ وعجل فرجہ. لہذا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عزاداری جیسی عبادت ہو, کہ یہ ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے دین کو سربلندی عطا فرمائی. تو عبادت کوئی سی بھی ہو ایک مقصد کے تحت ہونی چاہیے, اور یہ عزاداری منسوب ہے امام حسین السلام سے. انہوں نے یہ مصائب تمام کے تمام برداشت کیے ایک عظیم انسان نے عظیم مقصد کے تحت. تو وہ مقصد اگر زندہ ہوگا تو عزاداری ہے. میری زندگی کا اگر مقصد ہے تو میں نے زندگی گزاری, وگرنہ اگر میں اس دنیا میں نہ آتا تو بہتر ہوتا, ایک بے مقصد زندگی گزار دی. تو لہذا اگر عزاداری کا ایک مقصد ہے, اگر نتیجہ حاصل ہو رہا ہے, اگر اس عزاداری سے مقصد کربلا سمجھ میں آ رہا ہے, شہادت بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور اسیری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ شہادتیں بھی دینی اور شہادتوں کے بعد پھر اسیری کا بھی سلسلہ ہے, یہ رکے گا نہیں. لہذا اگر عزاداری سے ہم یہ مقصد سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ عزاداری ہے, یہ عبادت ہے, اور ہم اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اگر عزاداری کے اندر اگر یہ مقصد نہیں ہے, یہ روح نہیں ہے, اگر عزاداری سے ہمیں یہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے, ہم ویسے ہی کے ویسے ہیں, گھروں کا نظام بھی وہی ہے, اور جو اسکول چلانے والے ہمارے شیعہ ہیں, شیعہ اسکول ہیں, ان اسکولوں کا بھی سسٹم اور نظام وہی ہے جو دوسروں کے اسکولوں کا ہے. اگر کوئی شیعہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی اگر یہی ہے, دوسرے ہاسپٹلوں میں بھی بے پردگی ہوتی ہے, اور اگر ہمارے شیعہ اسکول میں ہاسپٹل میں بھی بے پردگی ہو, دوسرے کے گھروں میں بھی بے پردگی ہے, ہمارے گھروں میں بھی بے پردگی ہو, میرا گھر ملا ہوا ہے بیچ میں دیوار ایک ایسے گھر سے جو مکتب اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے, لیکن ان کی عورتیں بھی بے پردہ ہیں, ان کے ہاں بھی جو ہے وہ ڈش لگی ہوئی اور بہت کچھ لگا ہوا ہے, گانے کی آوازیں آتی ہیں, یہاں سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے. غرض یہ کہ میرا نظام زندگی اور طرز زندگی اور رفت و آمد, نشست و برخاست بالکل وہی ہے, تو پھر میں عزاداری کروں یا نہ کروں کیا فائدہ, فرق کیا ہوا؟ لہذا میں نماز پڑھوں تو فرق ہونا چاہیے بے نمازی اور میرے درمیان, میں روزہ رکھ رہا ہوں تو بے روزے دار اور میرے اندر فرق ہونا چاہیے. میں نے اگر زیارت کر لی ہے, حج کر لیا ہے, تو میرے اور جو زیارت سے محروم ہے یا حج سے محروم ہے بہرحال فرق ہونا چاہیے. اور جنہوں نے ہجرتیں نہیں کی اور ہم نے ہجرت کی, ہم مہاجر کہلاتے ہیں دنیا کی زبان میں, حالانکہ نہج البلاغہ کی روشنی میں مہاجر کی شان ہی کچھ اور ہے. امام علی علیہ السلام کے مطابق نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے, حقیقی مہاجر کہ جس مہاجر میں ہجرت کی روح پائی جاتی ہے, جھلک پائی جاتی ہے, وہ ہے جو گناہوں کی وادی سے نکل کر نیکی کی وادی میں آ جائے, وہاں سے ہجرت کرے یہاں. تو ہم سرزمین ہندو سے آئے تھے یہاں پاک سرزمین پر, تو اب ہمیں کیا ہونا چاہیے, خصوصاً مہاجروں کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا رنگ نہیں لینا ہے, کسی اور کی تقلید نہیں کرنی ہے. تو کیا مہاجرین چاہے اہل سنت ہو یا شیعہ ہو, کیا واقعاً ہجرت کی روح باقی ہے؟ ہم جناب دہشت گردی, غنڈہ گردی, جلاؤ گھراؤ, ہم سے مراد شیعہ و سنی سب ہیں جو کسی بھی تنظیم میں ہو, اور بینک لوٹتے ہیں, رہزنی کرتے ہیں, اور موبائل چھین لیتے ہیں, عورتوں کے زیورات اتار لیتے ہیں, وہ دوسرے بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں, یعنی دوسری کمیونٹی والے بھی کرتے ہیں, میں قوم پرستی کی بات نہیں کر رہا, مہاجر سے بات کر رہا ہوں اس موضوع کے تحت, اور دوسرے بھی کرتے ہیں ہم بھی. تو ہمارے آبا و اجداد جو جنہوں نے جانیں دی تھیں اس پاک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے, جو پاک سرزمین بنا الہ الا اللہ اور حسین ابن علی اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے, کیا یہ نہیں سب کی ارواح تڑپتی نہیں ہوں گی کہ ہم نے تو اس لیے قربانیاں دی تھیں, تم دوسروں کی طرح تم بھی جو ہے وہ. تو اب آپ سوچئے دوسروں کی برائیاں ہمارے اندر بھی ہے, ہم نے تفرقہ پھیلایا, ہم نے انتشار پھیلایا, ہم نے پاکستان میں پاکستانیت کی روح کی نفی کی اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑائے, اور آپ وحدت و اتحاد کی بات کریں, وحدت و اتحاد کے لیے جو فارم تشکیل دیں اور اس میں احمق علماء بھی جائیں. میں حاضر ہوں, اگر کوئی میں غلط جملہ کہہ رہا ہوں اتار دیجئے مجھے, پھر وہی دو تین مرتبہ جو جملہ کہا ہے, آخر یہ حقائق کب بیان کیے جائیں گے؟ یہ حقائق بیان نہیں کیے جا رہے مصلحت کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ادھر کا نور ادھر نہیں آ رہا ہے, ہم پیچھے رہ گئے, ادھر والے پار پہنچ گئے اور ہم جو ہے وہ ابھی تک. یہ چھوٹے سا بھی اگر ایک حقیقت سمجھ میں آ جائے تو واقعا ہم جو ہے وہ بہت کچھ کر سکیں گے. لہذا جب ہماری سیرت کردار منشور کتاب میں کچھ اور ہے, تقریر کے حد تک کچھ اور ہے, بڑا فلسفہ بھگاتے ہیں, بڑی عرفانیت آمیز ہے وہ تقریریں کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. دوسرے بھی وہی رہزنی ڈاکو جلاؤ گھیراؤ وغیرہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ قتل کرتے ہیں, اور ہم بھی جو یہی کرتے ہیں بوری بند لاشوں کے تحفے دیتے ہیں. خدا نے تو نہیں کہا, دین نے تو نہیں کہا, قرآن نے تو نہیں کہا, انبیاء نے تو نہیں کہا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے. بتاؤ کون سا درس ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے, آئمہ آئے, کس نبی نے یہ درس دیا ہے؟ کس اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں سے کس نے یہ درس دیا؟ ایک جملہ دکھا دو. یا بر صغیر میں جو ہماری مسلمان حکومتیں جو قائم ہوئی, کس نے یہ کہا؟ ہونا یہ چاہیے کہ جفا کرو گے وفا کریں گے. یہ ہے مذہب اہل بیت, اور اس مذہب کے یہ مذہب اہل بیت ہی ہے کہ جس کے سبب سے جنگ بدر احد سے لے کر کربلا تک ہوئی ہے. جہاں جفائیں ہوتی ہیں وہاں ہلاکو اور چنگیز آتے ہیں, وہاں ضیاء الحق جیسے حکمران اور پرویز مشرف جیسے حکمران اور زرداری جیسے حکمران آتے ہیں. لیکن جہاں جو ہے وہ یہ چیزیں نہ ہو, وہاں جو ہے وہ پھر خمینی اور محمد علی رجائی اور احمدی نجاز جیسے نیک صفت غیرت مند صاحب علم و بصیرت انسان جو ہے وہ ان انسانوں کو ملتے ہیں. حق پر ہیں, بس ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں, اگر آپ حق پر ہیں, جو بھی جس کے لیے بھی یہ جملہ جا رہا ہے, جو بھی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے, اگر آپ میں اور ہم حق پر ہیں تو حق ہوتا ہے میٹھا, البتہ حق والوں کے لیے, جو حق پر نہیں ہوتا اس کے لیے حق ہوتا ہے کڑوا. میں حق پر ہوں, میں مومن ہوں, میں صحیح ہوں, تو علی مال حق والحق ما علی, میرا تو رشتہ ہی جڑا ہوا ہے حق سے, ایمان سے, اسلام سے, سچائی سے, میری پہچان ہی یہی ہے, تو مجھے حق کیوں کڑوا لگے گا؟ جو ناحق ہوتے ہیں انہیں حق کڑوا لگتا ہے. لہذا بس کہ جب کربلا میں شہادتیں تمام ہوئیں اور اسیران کربلا وارد دربار شام دربار یزید ابن معاویہ ہوئے ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گھنٹوں کھڑا کیا گیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ یہ تو اس ظلم و ستم کی انتہا ہے، اس کی ابتدا تو مدینے سے ہوئی تھی کہ اے ابو الحسن میں گھنٹوں کھڑی رہی، وہ سب بیٹھے رہے، جو سلوک ماں کے ساتھ کیا گیا وہی بیٹی کے ساتھ کیا گیا، جو سلوک باپ کے ساتھ ہوا وہی بیٹے کے ساتھ ہوا، اور گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد جب نبی زادیاں اور نبی زادے دربار میں لائے گئے کہ یہ ملعون و پلید یزید لعنت اللہ علیہ اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے بیٹھ کر آل رسول کی اس حالت و کیفیت میں آیت آمد کا مشاہدہ کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید اگر میرے نانا اس عالم میں تجھے دیکھ لے، ہم جو اس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارے نانا رسول اللہ اس عالم میں دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ یزید نے کہا کہ حسین ابن علی ابن الحسین کے ہاتھ کھول دیے جائیں، تو اس وقت جناب حضرت زینب علیہ السلام یا حضرت ام کلثوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید، کیا نبی کی بیٹیوں کو اس عالم میں دربار میں لایا جاتا ہے؟ بس آپ نے گریہ شروع کیا، ادھر آپ نے گریہ شروع کیا یہ جملہ سن کر، ادھر پورے مجمع نے اس طرح گریہ کیا ہے کہ نہ زور سے رو رہے تھے نہ اتنے آہستہ، بلکہ مقاتل کے الفاظ ہیں کہ اتنے آواز سے روئے ہیں کہ یزید کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو منگوایا ہے اور دشت میں رکھا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا کہ اتنے میں جو وہ سفیر روم والا واقعہ ہے، وہ تو سفیر روم والا واقعہ ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، صحابی رسول نے یہ منظر دیکھا کہ یزید اپنی چھڑی کو لب و دندان ہائے مبارک امام حسین علیہ السلام پر مار رہا ہے، تو صحابی رسول نے کہا کہ اے یزید، تجھ پر لعنت ہو کہ یہ وہ لب ہیں، یہ وہ دندان مبارک ہیں جن پر نانا رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، اور تو چھڑی لگا رہا ہے۔ بس اس نے ملعون نے یہ جو سنا تو کہا کہ اسے دربار سے نکال دیا جائے، صحابی رسول کو دربار شام سے یزید سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کنیز نکل کر آئی، کنیز نے جو منظر دیکھا تو کہا کہ یزید، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، عذاب ہو، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ یزید کہتا ہے میری کنیز ہے اور مجھے اس طرح کہہ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں، ابھی میں نیم بیداری کی حالت میں تھی، نہ سو رہی تھی مکمل نہ مکمل جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک نور کا زینہ آسمان سے زمین تک آیا ہے، دو شخصیتیں مردانہ اتری اور اس کے بعد خاتون اتری، اور اس کے بعد اس نورانی ہستی نے کہا کہ بابا آدم آئیے، بابا موسیٰ و عیسیٰ، اے نوح و ابراہیم آئیے دیکھیے میرے بیٹے کے ساتھ ارے کیا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام جناب خدیجہ کبریٰ سے فرماتی ہے، مادر گرامی آئیے دیکھیے میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ارے ان سب نے گریہ کیا۔ اور پھر میں نے اتنے میں دیکھا کہ ایک سبز لباس پہنے اور سبز پرچم لیے ایک شخص آیا ہے جس کے پیچھے 80,000 فرشتوں کا لشکر ہے، اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک آگ سے کہا کہ اے آگ یزید کو جلا کر خاکستر کر دے، کہ وہ آگ تیرے پیچھے آئی اور تو دربار میں ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ یزید نے کہا کنیز ہوتے ہوئے اتنی توہین و تذلیل کرتی ہے، حکم دیا جس طرح اس سفیر رومی کا گردن کاٹی تھی کنیز کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مگر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، ارے کئی واقعات ہوئے کئی واقعات ہوتے رہے۔ جناب زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا بڑا تفصیلی کہ آپ نے فرمایا اے یزید بہت نخوت و تکبر دیکھ رہی ہوں تیرے تمام انداز سے، لیکن یاد رکھ اللہ فرعون اور کافروں کو جو مہلت دیتا ہے ارے اس میں بھلائی نہیں ہوتی، تیرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ عذاب میں اضافہ ہوگا، اور جہاں جہنم کے جس درجے میں تیرے آبا و اجداد جل رہے ہیں اے یزید ان قریب تو بھی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ہاں یزید تو سمجھتا ہے حسین کو قتل کیا ہے، ارے حسین نہیں رسول اللہ کے جگر کو پارا کیا ہے، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے دل کو پارا کیا ہے، ارے عرش الہی اور زمین الہی پر عذاب الہی نازل ہوا ہے، خون کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے فرمایا آپ فرماتی ہیں اے یزید ان قریب کچھ بھی نہیں رہے گا، ذلت و رسوائی کا توق تیرے گلے میں پڑے گا، امان نہیں ملے گی۔ بس یہ خطبہ جو تمام ہوا تو روایت بتاتی ہے کہ غیظ و غضب میں آ کے یزید نے کہا اپنے مشاورین سے کہ ان اسیروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس خطبے کے بعد شامی سفیر نے بھی کیا، کنیز نے بھی یہ کیا، سفیر صحابی رسول نے بھی یہ کیا۔ جب اتنی توہین اور ذلت اور رسوائی ہوئی تو اپنے مشاورین سے پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو ان میں سے ایک نے کہا مہلت نہ دی جائے اور ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو 2 سال اور چند مہینے کے ہیں فسا فسی و بلیغ کلام میں فرماتے ہیں کہ اے یزید تیرے مشاورین اور فرعون کے مشاورین میں یہی تو فرق ہے، فرعون نے جب اپنے مشاورین سے پوچھا کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا کیا جائے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، تاج و تخت و حکومت سیاہ و سفید کے ہم مالک ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ جادوگر ہیں ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، مقابلہ ہوگا ہم جیت جائیں گے، ان کی رسوائی ہوگی۔ تو کہا اس کے مشاورین جو کافر تھے انہوں نے تو یہ مشورہ دیا تھا، تیرے مشاورین قتل کا مشورہ دے رہے ہیں اور اس کا ایک سبب ہے۔ یزید کہتا ہے حیران و پریشانی کے عالم میں کہ 2 سال اور چند ماہ کا بچہ ایسی باتیں قرآن سے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا پرست اور نادان ہیں، اور جو دنیا پرست اور نادان یہ مشورہ دے کہ پیغمبر کی اولاد کو قتل کر دیا جائے تو وہ حلال زیادہ نہیں ہوتا ہے. یزید نے بس یہ جملہ سنا, سر نیچے کر لیا اور بڑی ذلت و رسوائی اور دندان شکن جواب سن کر حکم دیا کہ یہاں سے اسیروں کو لے جاؤ. میں کہوں گا اے یزید یہ تو دنیا کی ذلت و رسوائی ہے. جناب دختر علی نے جو فرمایا کہ جب کل قیامت میں خدا کی عدالت لگے گی رسول اللہ آئیں گے, علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا آئیں گے اور حسین کا خون آلود کرتا جو ہر یکم محرم کو آسمان و عرش الہی پر لٹکا دیا جاتا ہے, جب وہ کرتا مادر فاطمہ زہرا لے کر آئیں گی جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو اور جناب محسن کا مقدمہ اور عالم محشر گریہ زاری کرتے ہوئے داد خواہی کرے گا. ارے اس وقت کیا ہوگا؟ ہاں جناب زینب نے فرمایا تھا اے یزید اس دن تو تجھے کوئی مفر نہیں ملے گی. ارے ہم یہاں سے چلے جائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, ہماری اولادیں بھی آتی رہیں گی, قیامت تک اللہ تعالی ہم پر درود و سلام نازل کرے گا اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی.